الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها إن بشك الله اللہ تعالی لا يستحيي نہیں حیا فرماتا یا نہیں شرماتا. يستحيي حیا سے, حیا سے. حیا کس کو کہتے ہیں؟ شرم کو یا شرم کرنے کو. لا يستحيي نہیں حیا فرماتا یا نہیں شرماتا ان يضرب کہ وہ بیان کرے مثلا کوئی مثال ما خواہ بعودتن مادہ مچھر کی ہو ف یا ما اس کی جو فوقہا اس کے اوپر ہو. فاما الذین ف تو اما رہے الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے فیعلمون ف بس یعلمون وہ علم رکھتے ہیں انہ بے شک وہ مثال الحق برحق ہے حق ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے. واما اور رہے الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا ف پس یقولون وہ کہتے ہیں ماذا کیا ارادہ ارادہ کیا اللہ اللہ تعالی نے بہذا ساتھ اس مثلہ مثال کے یضلو وہ گمراہ کرتا ہے بھی ساتھ اس کے کثیرن کثیر تعداد کو ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے بھی ساتھ اس کے کثیرن کثیر تعداد کو. وما اور نہیں یضلو وہ گمراہ کرتا بھی ساتھ اس کے الا مگر الفاسقین ان کو جو فاسق ہیں الذین وہ جو ینقضون توڑتے ہیں عہد اللہ عہد اللہ کا من بعدی بعد میثاقہ اس کے مضبوط کرنے کے ویقطعون اور وہ کاٹتے ہیں ما جو امرا حکم دیا اللہ اللہ نے بھی اس کا ان کے یوصلا وہ جوڑا جائے ویفسدون اور وہ فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں اولئک یہی لوگ ہیں ہم وہ الخاسرون جو خسارہ پانے والے ہیں. کیفا کس طرح تکفرون تم انکار کرتے ہو باللہ اللہ کا و حالانکہ کنتم تم تھے امواتن مردے ف پھر احیا اس نے زندہ کیا قوم تمہیں ثم پھر یمیتو وہ موت دے گا قوم تمہیں ثم پھر یحیی وہ زندہ کرے گا قوم تمہیں ثم پھر الیہی اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے. هو الذی وہی تو ہے الذی جس نے خلق پیدا کیا لکم تمہارے لیے ما جو کچھ ہے فی الارض زمین میں جمیعا سب کا سب ثم پھر استوا وہ متوجہ ہوا الى طرف السمائی آسمان کے فسواہن پس اس نے درست کر دیا انہیں سبع سات سماوات آسمانوں میں وہوا اور وہ بکلی ہر شیء ان چیز کا علیم خوب علم رکھنے والا ہے. ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها اب قرآن مجید کی دعوت تو دی گئی کہ اس کو مانو، تم شک نہ کرو بلکہ یہ یقین کر لو کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اب جب یہ دعوت دی گئی تو یہ جو مکی لوگ تھے یا اسی قسم کے نہ ماننے والے، وہ کوئی نہ کوئی ہچ تو نکال لیتے ہیں نا، بہانے بناتے ہیں کہ ہم کسی طرح نہ ماننے کے کوئی نہ کوئی وجوہات لوگوں کو بتا سکیں. اب انہوں نے لوگوں کو جو وجوہات بتائیں ان میں ایک وجہ یہ بتائی کہ دیکھیں جی، اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں پیش کرتا قرآن مجید میں، یعنی مکھی کی، قرآن میں مکھی کی مثالیں آئی ہیں نا، مکھی کی، یا اب دو مثالیں منافقوں کی گزر چکی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کہاں اور ان مثالوں سے کیا اللہ کو زیب دیتا ہے کہ وہ ایسی مثالیں دے؟ لہذا یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا. یہ بس ایک بہانہ تھا، وہ قرآن مجید کے مقابل میں آ کے کھڑا ہونا چاہتے تھے تو انہوں نے مقابلہ بازی اب یوں شروع کر دی کہ بہانے بازیاں تلاش کی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ سنو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستحی، نہیں شرماتا، ان یضرب مثلا، کہ وہ بیان کرے کوئی مثال. اس لیے کہ مثال کس کے لیے دی جاتی ہے؟ سمجھانے کے لیے. شارٹ کٹ ہوتا ہے کہ بھئی یہ مثال یوں دی جا رہی ہے، بس اس کو سمجھ لیجیے، اور لوگ سمجھ پاتے ہیں. دیہاتیوں کو دیکھیں کیسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مثالیں دیتے ہیں. تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کی بہت سی باتیں جب کی جاتی ہیں تو اس کے لیے چھوٹی سی بات کر دی جاتی ہے، تو وہ بطور مثال کے کی جاتی ہے تاکہ لوگ جلدی اس کو سمجھ پائیں. تو اللہ فرماتے ہیں میں ہر شے کا خالق ہوں، مچھر کو بھی میں نے بنایا، مکھی کو بھی میں نے بنایا، ہے نا، تو میں جس کی چاہوں مثال دوں، یہ مجھے زیب دیتی ہے، میں کیوں شرماؤں؟ تمہیں جو مثال دی جا رہی ہے سمجھانے کے لیے، تم کیوں شرما رہے ہو؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم عقل سے کام لیتے اور سمجھتے کہ واقعی اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے، یہ زبردست اس نے مثال دی ہے، اور ایک معمولی شے کو ایک بطور مثال کے اس نے ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے، جس سے ہماری عقل کو یہ بات بڑی تیزی سے سمجھ آئی ہے اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. مگر تم ہو کہ بجائے اس کے کہ اس مثال کو سمجھو، اس پر اعتراض کر ڈالتے ہو، کہتے ہو جی اللہ تعالیٰ کو کان زیب دے دیتا ہے. اللہ کو زیب دیتا ہے کہ وہ جس طرح چاہے مثال دے. اور دین سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا دین میں ایک اصول ہے کہ وہ دین سمجھانے کے لیے دین کی باتوں میں کوئی نہیں شرماتا. یہی بات ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ لا حیاء فی الاسلام، اسلام میں کوئی حیا نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ اسلامی باتوں کو سمجھنا ہو تو اس کو سمجھنے کے لیے حیا کو آڑ مت بنائیے، ورنہ آپ باتیں نہیں سمجھ سکیں گے، شرعی مسائل نہیں سمجھ سکیں گے. تو ایسے مسائل میں کوئی حیا نہیں ہوتی. ہر انسان کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے، اس کی ضرورت ہے، ورنہ چھپ چھپا کے آپ نہیں بتائیں گے تو کوئی اور بتا دے گا اس کو، کوئی غلط پٹی بھی پڑھا سکتا. تو اس اعتبار سے ہمارا دین جو ہے یہ سمجھاتا ہے کہ آپ استنجا کریں تو کیسے کریں، چھوٹی چھوٹی باتیں تک سمجھاتا ہے. اور پھر اس کے بعد بھی بتاتا ہے غسل کریں تو کیسے کریں. اب بندے پر غسل فرض ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے، وہ بھی ساری باتیں سمجھاتا ہے. میاں بیوی بطور میاں بیوی کے کیسے رہیں، دین وہ بھی سمجھاتا ہے. اس لیے کہ یہ ہر شادی شدہ بندے کی ضرورت ہے. اب ان باتوں کو اگر یہ کہہ کے یہ شرم کی باتیں ہیں، بتائیے ایسا دین کامیاب ہو سکتا؟ انسانوں کی جو ضرورت ہے آدھے سے زیادہ وہ انہی مسائل کی تو ہے. روزانہ اس کو سابقہ پیش آتا ہے، رات کو سوتا ہے، صبح اس نے نہانا ہے، اب کیا کرے؟ شادی کی ہے، بیوی کے ساتھ میاں بیوی رہیں تو کیسے رہیں؟ عورت کی بھی ضرورت، مرد کی بھی ضرورت. تو ایسی باتوں کو دین سمجھاتا ہے. اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس میں شرم و حیا کو اتنا بڑا شرم حیا بنا لیا جائے کہ جو ضرورت کے مسائل ہیں وہ بھی چھپا دیے جائیں. نہیں نہیں، یہ شرم کی باتیں ہمیں آپ کو نہیں بتانی چاہیے. نہ بتائیں، ہم بچوں کو نہیں بتاتے، بڑے دوسرے کو نہیں سمجھاتے، جس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ لوگ الٹی سیدھی باتوں کو دیکھ کے یا فلموں کو دیکھ کے ویسے کرنا شروع کر دیتے ہیں. یا دوسروں سے سیکھتے ہیں. تو دین یہ کہتا ہے, اور اللہ تعالیٰ بھی یہاں فرما رہے ہیں, میں بات سمجھانے کے لیے کوئی بھی مثال دوں تو مجھے شرم نہیں آتی. سیدھی سی بات. اب اللہ فرماتے ہیں مثلا ما بعوضتن, خواہ وہ ایک فیمیل مچھر کی کیوں نہ ہو. بعوض کہتے ہیں میل مچھر کو, اور بعوضتن تا جو لگی ہے نا یہ مونس کی ہے, فیمیل مچھر کو. فما فوقہا, یا ما اس کی جو فوقہا اوپر ہے اس فیمیل مچھر کے. اللہ اس کی بھی اگر مثال دے تو اللہ کو کوئی شرم نہیں آتی. دیکھیے انہوں نے کیا اعتراض کیا, اللہ نے کیا بڑھ کے جواب دے دیا, اے جی مکھی کی مثالیں دی جاتی ہیں اور منافقوں کی مثالیں دی ہیں, یہ اللہ کو زیب نہیں دیتا. اللہ نے اور لگائی, اللہ نے کہا تم یہ کہتے ہو, میں ایک مچھر کی بھی اگر مثال دوں اور وہ بھی فیمیل مچھر, تب بھی مجھے شرم نہیں آتی. پھر فیمیل مچھر کے اوپر جو کچھ ہے میں اس کی بھی اگر مثال دوں تو مجھے شرم نہیں آئے گی. بات سمجھانے کی ہوتی ہے, اور واقعی یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں اگر بندہ غور کرے, یعنی مکھی کو دیکھے اور مکھی کی عادات کو دیکھے, مکھی کی فطرت نیچر اور اس کے اڑنے اور پلنے اور پیدا ہونے اور پھر اس کے بعد اس کے اڑ کے کھانے پہ آنے اور کھانے پہ کون سا پر لگاتی ہے اور کون سا نہیں لگاتی, اس کو اچھی طرح سٹڈی کرے تو اس کو پتہ چل جائے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوق بھی جو پیدا کی ہے کتنی زبردست ہے. اور اسی طرح فیمیل مچھر جو ہے اگر اس کو دیکھیں تو بندہ کہتا ہے سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے واقعی ایک ایک مثال جو دی ہے معمولی نہیں دی ہے, اگر ہم ان کو مزید سٹڈی کریں تو پتہ چلے کہ آہ کیا زبردست مثال ہے. تو اس کی ابھی ہم آپ کو بعوضتن کی ایک فیمیل مچھر کی ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن دکھائیں گے, آپ دیکھیے گا, جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی ہے کیا زبردست تھی ہے. تو بہرحال ایسی مثالیں جب قرآن مجید میں دی جاتی ہیں تو دو قسم کے لوگ جو ہیں نا وہ پھر اپنے اپنے ایمان کو یا اپنے اپنے عقائد کو بناتے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, تو رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئے, فَيَعْلَمُونَ, وہ ایسی مثالوں کو قرآن مجید میں پڑھ کے اچھی طرح جانتے ہیں کہ اَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ, کہ یہ مثالیں برحق ہیں ان کے رب کی طرف سے, بالکل صحیح ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے مثال کو غلط نہیں دی, ٹو دی پوائنٹ ہے, پرفیکٹ ہے, صحیح بات کہی ہے, 100% بات سمجھ آ گئی اس سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, فَيَقُولُونَ, تو وہ کہتے ہیں, وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں لوگوں کے سامنے, ہر جگہ بیٹھیں گے باتیں کریں گے, یا کہیں گے مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, اللہ نے اگر قرآن مجید میں یہ مثال دینا چاہی کیا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ ایسی مثال دے کے, کیا سمجھانا چاہتا ہے, کیا باور کرانا چاہتا ہے, ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آئی. یعنی وہ یوں سوچتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پر بھی اعتراض, اور جو اس نے مثال دی اس میں اپنی کم عقلی کی بات کر دی کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آئی. پھر کہتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, وہ گمراہ کرتا ہے ساتھ اس کے کثیر تعداد کو, اور وہ ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کے کثیر تعداد کو. یعنی یہ مثال اگر دے اللہ تو قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں میں یہ مثال اس لیے دیتا ہوں کہ اس سے بہت سے لوگ یا تو ٹھیک ہو جاتے ہیں یا بہت سے لوگ بالکل الٹی راہ چل پڑتے ہیں, گمراہ ہو جاتے ہیں. اوپر جیسے پڑھا ہے کہ اہل ایمان کہتے ہیں یہ مثال برحق ہے, وہ مان لیتے ہیں. کافر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس مثال کو دے کے, کیا ہمیں ذلیل کرنا چاہتا ہے, ہم انسانوں کو چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے, ہم کہاں اور وہ مخلوقات کہاں اور مکھی مچھر کہاں, کیا انسان کا مقام یہ ہے, وہ اس طرح کی باتیں چھاٹتے ہیں. تو یہ وہ نتیجہ نکلتا ہے جو بہت سے لوگ ان کی بڑی تعداد ایسی مثالوں کو پڑھ کے چڑتی ہے, اثر نہیں لیتی, انہیں غصہ آتا ہے, وہ نفرت کرتے ہیں, گمراہ ہو جاتے ہیں. اور ان کے مقابلے میں کچھ ایسے بھی ہیں, بہت بڑی تعداد ہے جن کی, جو ایسی مثالوں کو پڑھتے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ واقعی ہمیں سمجھ آ گئی ہے, ان کو سیدھی راہ مل جاتی ہے. وما يضل به الا الفاسقين, اور نہیں وہ گمراہ کرتا ساتھ اس کے مگر ان کو جو فاسق ہیں. فاسق اس کا روٹ ہے فا سین قاف، فسق جس کو کہتے ہیں فسق، اور فسق کہتے ہیں ایسے گناہ کو جس کی ایک لمٹ ہو، اس لمٹ کو انسان تجاوز کر جائے، کراس کر جائے، وہ فسق ہوتی. یعنی ایک تو گناہ ہے، پھر گناہ کی ایک لمٹ ہے. چلے بھئی یہ گناہ اس حد تک تو ٹھیک ہے، کرو، یہ گناہ ہے، لیکن بندہ اس گناہ کی جو لمٹ ہے اس کو بھی کراس کر جائے تو اس کو کہتے ہیں فسق. حد کو کراس کر جانے والا وہ فاسق کہلاتا ہے. فاسق گناہ بے شمار ہیں، ان میں چھوٹا گناہ بھی ہے، بڑا گناہ بھی ہے. سب سے بڑا گناہ شرک ہے، سب سے بڑا گناہ شرک ہے. تو یہ حد سے نکلنے والی بات ہوتی ہے. شرک جب انسان کرتا ہے تو اپنی لمٹ سے بالکل آگے نکل جاتا ہے. تو ایسے فاسق جو ہیں، جو جان بوجھ کے اس لمٹ کو کراس کرتے ہیں، وہ مراد ہیں. ورنہ مومن بھی فاسق ہوتا ہے، اس سے بھی غلطی ہوتی ہے، مگر وہ فسق جب کرتا ہے تو اس سے ہو جاتا ہے گناہ، جان بوجھ کے نہیں کرتا. اور اگر بالفرض جان بوجھ کے ہو بھی صحیح تو وہ فوراً رجوع کر لیتا ہے، معافی مانگتا ہے، واپس پلٹ آتا ہے. مگر یہ فاسق وہ ہوتا ہے کہ جو حد کو کراس بھی کر جاتا ہے اور آگے بڑھتا جاتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں. وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ کرتا ساتھ اس مثال کے مگر ان کو جو فاسق ہیں. یہ فاسق کون ہے؟ اب دیکھیے ان کی لمٹس کیا تھیں، کس طرح انہوں نے ان لمٹس کو کراس کیا. اللہ نے آگے فرمایا یہ فاسق یہ لوگ ہیں، الذین ينقضون عهد اللہ، جو توڑتے ہیں. ينقضون نقض سے ہے، نون قاف ضاد، نقض سے. یہ پڑھا ہوگا آپ نے اخباروں میں، فلاں کو نقض امن کے تحت گرفتار کر لیا گیا، یعنی اس نے امن کو توڑا ہے، ٹھیک ہے نا، فساد برپا کرنے کی کوشش کی ہے، تو لا کو توڑا ہے. کہا تھا حکومت نے کہ 144 دفعہ ہے اس کی خلاف ورزی نہ کرنا، لوگ جب باہر نکلے خلاف ورزی کی تو پولیس نے گرفتار کر لیا. تو نقض کا مطلب ہوتا ہے توڑنا، ٹھیک ہے نا، نقض امن یعنی امن کو توڑنا. یہ نقض سے امن نہیں ہوتا، یہ ذات سے ہوتا ہے، ذات سے نقض امن اخباروں میں جو آتا ہے. تو الذین ينقضون، وہ جو توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقی، اس کو پختہ کرنے کے بعد. یہ اللہ کے ساتھ کیا عہد ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ میں نے کلمہ پڑھا، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ میرا کلمہ جو ہے، یہ شہادت جو ہے، یہ پختہ عہد ہے جو میں اللہ تعالی کو دیتا ہوں. اب اس عہد پہ میں نے جمنا ہے، ٹکنا ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی، جان بوجھ کے خلاف ورزی کم از کم نہیں کرنی. تو جو لوگ جان بوجھ کے اس عہد کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اس کلمہ شہادت کے اگینسٹ جان بوجھ کے جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ پختہ کیے ہوئے عہد کو وہ توڑتے ہیں. ایک تو یہ مطلب ہے. دوسرا علماء نے یہ مطلب بھی لیا ہے کہ جب آدم علیہ الصلات والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ اس کی یہ اولاد ہوگی جو قیامت تک آئے گی، تو ان سب کی روحوں کو اللہ نے جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ان سے ایک سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، اللہ واقعی تو ہمارا رب ہے. یہ ایک عہد ہے جو عالم ارواح میں ہم نے کیا تھا. اب دنیا میں آنے کے بعد اس عہد کو کون نبھا رہا ہے اور کون توڑ رہا ہے؟ یہ وہ لوگ مراد ہیں. کئی لوگ ہیں انسانوں میں، کئی ہیں بلکہ بے شمار ہیں، اکثریت ہے انسانوں کی، وہ اس عہد کو توڑ رہی ہے. اللہ کو واحد لا شریک نہیں مانتی، اللہ کی عبادت نہیں کرتی، دوسروں کی کرتی ہے، دوسروں کو شریک ٹھہراتی ہے. تو یہ عہد کو توڑنا ہے. جو پختہ عہد اللہ تعالی سے کیا تھا، اس عہد کو دنیا میں آ کے یہ بندے توڑ بیٹھتے ہیں، یہ فاسق ہیں. اسی طرح علماء نے اس عہد سے مراد اہل کتاب کا عہد بھی لیا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے تورات جب اہل کتاب کو دی تھی تو ان سے ایک عہد لیا تھا کہ جو کچھ اس میں ہے، خذو ما آتیناکم بقوت واسمعوا، جو کچھ اس کتاب میں ہے اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، مضبوطی سے عمل کرنا ہے اس پہ. اب یہ عہد لیا، اب وہ کتاب ان کے پاس ہے. چلتے چلتے اسی کتاب میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر بھی ہے کہ آخری رسول آئیں گے، اس کتاب کے مطابق تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور ساتھ بھی دینا ہے. اب جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا جو ان کی اپنی کتاب میں لکھا ہوا تھا. انہوں نے کہا جی ہم اس کو نہیں مانتے، اس رسول کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تین عہد ہیں جو مراد لیے ہیں علماء نے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور وہ کاٹتے ہیں ما جو امر اللہ ہو حکم دیا اللہ نے، بھی اس کا اَن يُوصَلَ، کہ وہ جوڑا جائے. یہ دوسری ان کی غلطی ہے. فسق کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہیں. مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے تو بھائی بھائی کے ساتھ جڑ کے رہتا ہے، اسی طرح مسلمان جو رشتہ دار ہیں وہ بھی آپس میں جڑ کے رہیں، یہ صلہ رحمی ہوتی ہے. تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ مسلمان آپس میں جڑ کے رہیں، چاہے وہ ایمان کے اعتبار سے ہیں یا رشتہ داری کے اعتبار سے ہیں، وہ آپس میں جڑ کے رہیں. لیکن یہ فاسق لوگ کیا کرتے ہیں؟ نہ اس ایمان کو قبول کرتے ہیں، کافر بن کے مومنوں سے کاٹتے ہیں، یا پھر یہ کرتے ہیں کہ کافر ہو کے اپنے مومن رشتہ داروں کے ساتھ یہ قطع رحمی کرتے، صلہ رحمی نہیں کرتے. یہ فاسق لوگ ہوتے ہیں. صلہ رحمی کی ہمارے دین میں تو بڑی تاکید ہے، بہت بڑی تاکید ہے. یہ صلہ رحمی، رحم سے مراد یہ رحم کے ساتھ جو رشتے بنتے ہیں. بچہ جب ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو کوئی نہیں جانتا اس کو، جو ہی اس پیٹ سے باہر نکلتا ہے اب یہ رحم جو ہے نا، یہ دیکھیے کس طرح تعلق کو بناتی ہے. یہ فلاں کا بیٹا بن گیا، فلاں اس کا باپ بن گیا، فلاں اس کا بھائی بن گیا، فلاں اس کی بہن بن گئی، فلاں اس کی ماں بن گئی، فلاں اس کی نانی اور فلاں دادی اور فلاں دادا اور فلاں دادی، یہ سب رشتے بنتے ہیں. یہ کزن بن گیا، یہ چچا کا بیٹا ہے، یا ماموں کا بیٹا ہے، یا خالہ کا بیٹا ہے، یہ رحم کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ صلہ رحمی اسی کو کہتے ہیں. اس رحم سے جو بھی آ کے ملتے ہیں ان سب کے ساتھ مل کے رہا جائے، کاٹا نہ جائے. یہ پرائے ہو گئے نا، بلکہ وہ اپنے ہیں. اللہ نے حکم دے رکھا ہے کہ ان یوصل، ان سب کے ساتھ مل کے رہا جائے، رشتہ قائم کیا جائے، اس رشتے کے تقدس کا خیال کیا جائے، احترام کیا جائے. یہ فاسق لوگ کیا کرتے ہیں؟ کاٹتے ہیں. وہ کوئی احترام نہیں کرتے، جو اللہ کا حکم ہے اس کو کسی کھاتے میں نہیں لاتے. یہ فاسق لوگوں کا کام ہے. پھر تیسری چیز ان کی یہ کہ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ فاسق لوگ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، خرابیاں ہی خرابیاں، کوئی اچھا کام ان سے نہیں ہوگا. ایک دو اچھے کریں گے تو 10-15 خراب کام کر ڈالیں گے. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ وہ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. نتیجہ ظاہر ان لوگوں کا یہی ہے، فسق میں ڈوبا ہوا انسان جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو بھی توڑے، رشتہ داریوں کو بھی کاٹے، اور پھر زمین میں فساد کرے، معاشرے کو تباہ و برباد کرنے کا ہی وہ سوچے. فساد فی الارض میں یہ سب چیزیں آتی ہیں، جس سے انسان کا اخلاق بھی تباہ ہو اور جس میں انسان کا دین جو ہے نا وہ بھی خراب ہو. یہ سب فساد فی الارض کی شکلیں ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الخاسرون، یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں بڑے کامیاب لوگ ہیں، نہیں، بلکہ اصل میں بڑے خسارہ، بڑا نقصان اٹھانے والے یہی لوگ ہیں. اس لیے کہ جو کچھ جمع کر رہے ہیں یہ کوئی نیکیاں تھوڑی ہیں، یہ تو گناہ کے دائی ہیں، گناہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، اور جو گناہ پر عمل کرتا ہے ان کے گناہوں کا بار بھی ان کے اوپر ہوگا. اس لیے کون سے فائدے میں ہیں، یہ تو نقصان اٹھائیں گے قیامت کے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ اس مثال کو آڑ بنا کے بہانہ مت تلاش کرو کہ ہم ایسے قرآن کو کیسے مانیں، ایسے رسول کو کیسے مانیں. جس میں مچھر، مکھی یا منافقوں کی مثالیں دی گئی ہیں، اللہ کو یہ زیب نہیں دیتا. نہیں بھلے بندو، اس مثال سے بات اور نکھرتی ہے، کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا، پتہ چل جاتا ہے کون کافر ہے اور کون مسلمان ہے، کون راہ راست پہ آ گیا اور کون گمراہ ہو گیا. اور بتا دیا کہ گمراہ ہونے والوں کی بڑی بڑی علامتیں یہی ہوتی ہیں، وہ تین علامتیں بتائی ہیں، اور ان کا انجام بھی بتا دیا کہ یہ لوگ فائدے میں نہیں ہوں گے، نقصان میں ہوں گے.